الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين خاتم النبيين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم کوئی لب خاموش نہ رہے برائے کرم درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولا یا صلی وسلم دائماً سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 اور 81 کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اللہ رب العالمین کے اسماء اور پاکیزہ ناموں کے حوالے سے چند شرعی نقطہ نظر اور مقام توحید کے حوالے سے ایک موحد اللہ رب العالمین کی یکتائی پر عقیدہ رکھنے والے کے لیے بارگاہ الوہیت بارگاہ الہ کے آداب کیا ہیں، اس تسلسل کے ساتھ چند مختلف بحثیں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جب رب کریم کے بارے میں کفار نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کو کن ناموں کے ساتھ یاد کیا جائے، اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ذکر فرمایا کہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، کہ سارے اچھے اچھے نام یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہذا جب تم اسے اس نام کے ساتھ پکارو تو اس پاکیزہ ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارو۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو انہیں جو الحاد پیدا کرتے ہیں، ہٹ دھرمی پیدا کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، انہیں سزا دی جائے گی جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، لیکن اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کے دین سے متعلق امت مصطفیٰ، ایک عظیم امت موجود ہے جو حق پر، وہ تمہیں بتائے گی کہ دین کے کیا معاملات ہیں، اور جو خود حق پر موجود ہے اور لوگوں کو حق اور نصیحت کی ہدایت کر رہی ہے، تو لہذا حق اور عدل اور انصاف اس امت کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ امت ہمیشہ عدل اور انصاف پر قائم رہے گی۔ یہ تین آیتوں کا ایک تسلسلی ترجمہ میں نے مراد کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سارے اچھے نام اللہ رب العالمین کے ہیں، اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ 99 نام کی کیا حیثیت ہے، اور کیا اللہ کے 99 ہی نام ہے، اس پر ایک مکمل درس ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات میں کیا فرق ہے، اور وہ علمی بحث کہ صفات عین ذات ہے یا غیر ذات، اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا گیا ہے. اور گزشتہ درس قرآن میں جو جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں ہوتا ہے، اس میں اسم اعظم کے حوالے سے ہم نے ایک تفصیلی بحث آپ کے سامنے پیش کی کہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے، اور اسم اعظم کا جو ایک لفظ ہمارے درمیان رائج ہے کہ فلاں نام اسم اعظم ہے، فلاں نام اسم اعظم ہے، تو اس سے مراد کیا ہے. تو میں نے اس میں ائمہ کے اختلاف اور اس کا صحیح رخ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم اعظم سے مراد کیا ہے، کیا اسم اعظم باقاعدہ کوئی ایک نام ہے یا اللہ رب العالمین کے تمام نام ہی اسم اعظم ہیں اور تمام ہی نام اس کے بڑے ہیں. اس پر گزشتہ درس قرآن میں ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں مختصر سی بحث پیش کر دی. آج ایک بات اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں جو ذکر کی جانی ہے وہ یہ، جس کا کچھ خلاصہ ہم نے گزشتہ درس میں پیش کیا تھا، کہ اللہ رب العالمین کے ذات کی طرف جو منسوب اسماء ہیں جو خود قرآن میں ذکر ہوئے، حدیث میں ذکر ہوئے، تین طریقے ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ قرآن، سنت اور لغت، ان تینوں میں جو نام اور جو صفات اللہ رب العالمین کے لیے ذکر کی گئی ہیں اسی سے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا. جس طرح تعالیٰ کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، اللہ کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے، عزا و جلا، تبارک و تعالی، عزا و جلا یہ حدیث میں موجود ہے، تبارک و تعالی یہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ قرآن و سنت کے وہ اسماء ہیں جو روزمرہ ہم اللہ رب العالمین کے پکارنے کے لیے، احکم الحاکمین، رب العالمین، ارحم الراحمین، یہ سارے وہ کلمات قرآن کے اندر انبیاء کی دعاؤں کے طور پر موجود ہیں. تیسرا طریقہ جو اللہ رب العالمین کے ناموں کو پکارنے کا ہے وہ آداب اور شرائط، جو اس کی ذات کے مطابق ہے، جو اس کی بارگاہ کے آداب کے موافق ہے. اس پر امت کا اس اعتبار سے اجماع ہے کہ جو لغت کے اندر، یعنی عربی لغات، اور وہ ظاہر سی بات ہے لغت میں صرف الفاظوں کے معنی نہیں بتائے جاتے بلکہ وہ معنی کس کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، تو ماہرین ائمہ لغات اس کی طرف اشارہ بھی دیتے ہیں. تو لہذا اصول کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اللہ کو پکارنے کے وہ اسماء جو قرآن میں موجود ہیں اللہ کے لیے، جو حدیث میں موجود ہیں اللہ کے لیے، اور جو ائمہ لغت کا اجماع ہو گیا ہے کسی ایک لفظ کے اوپر، کسی ایک نام کے اوپر، جو اللہ کے لیے ہے، جیسے لفظ خدا ہم اردو میں کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، لیکن ائمہ لغات کا بر صغیر میں اس بات پر اتفاق ہے، لیکن میاں یہ لفظ جائز نہیں، اللہ میاں یہ کہنا جائز نہیں، اس کو کسی صورت کے اندر جائز نہیں رکھا گیا، لیکن خدا کے لفظ پر امت کا اس بات پر گویا کہ اجماع ہے. اسی طرح علماء نے سخی اور داتا کے لفظ سے بھی اللہ کے لیے منع کیا ہے، کیونکہ اس معنی کی وہ خوبی نہیں جو اللہ کے لیے بولی جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جواد کہا جائے، تو لہذا یہ کہنا کہ اے سخی ذات، اس میں تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے. جب آپ کا علم بڑھ رہا ہے اور آپ کو قاعدے اور قوانین پتہ چل رہے ہیں تو پھر وہ عامیانہ الفاظ کہ جس میں غیر کی شرکت ممکن ہونا، شامل ہونا ممکن ہے، اور ائمہ، اور یہ نہ عربی کے لفظ ہیں نہ رسول اللہ کی زبان سے ثابت ہوئے ہیں، یہ اردو یا کسی اور زبان کے غیر عربی کے لفظ ہیں، اور اس لفظ کو اللہ کے لیے خاص نہیں کیا گیا لغت کے اندر، جس طرح خدا کے لفظ کو، یہ بھی عربی کا نہیں ہے، لیکن ائمہ نے اس کو لفظ اللہ کی طرف منسوب کر دیا کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے اسماء اور پکارنے کے اندر رکھا گیا ہے. تو اے خدا تو کہنا جائز ہوگا لیکن اے سخی کہنے سے منع کیا گیا ہے، اے داتا کہنے سے منع کیا گیا ہے. اس کے مقابلے پر جو لفظ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے گا وہ لفظ ہے یا جواد. اسی طرح لفظ حاضر و ناظر، اس پر ایک بہت بڑا بازار گرم کیا جاتا ہے خامخواہ، حالانکہ جن علماء نے اللہ کے لیے حاضر و ناظر کہنے کو منع کیا ہے وہ اس کے معنی کے اعتبار سے نہیں منع کیا، وہ اس کے لفظ کے اعتبار سے منع کیا، کیونکہ حاضر کا لفظ اللہ کے لیے اسماء میں کبھی نہیں آیا، ناظر کا لفظ اللہ کے لیے کبھی نہیں آیا، اس کے مقابلے میں شاہد کا لفظ آیا ہے. تو حاضر و ناظر کے لفظ کے اندر معانی جسمانیت کی طرف دلالت کرتے ہیں، جس کی بنا پر اس کو کفر تو نہیں کہا گیا، حرام نہیں کہا گیا، لیکن وہ شخص جو اللہ رب العالمین کی محبت کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ اپنے عمل، اپنے قول، اپنے فعل کے ذریعے ہر وہ معاملے پیش کرنا چاہتا ہے جو رب کریم کی رضا اور اس کے دربار کے مطابق ہے، تو احوت اور احتیاط کے طور پر اس کو روکا ہے ائمہ نے کہ یہ لفظ علامہ شامی نے ذکر کیا کہ حاضر و ناظر کہنا کفر تو نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ نے اس چیز کو اس لیے منع کیا کہ لفظ حاضر کا معنی یہ وجود کے ساتھ کہیں موجود ہونے کے معنی پر متحمل ہوتا ہے. اور ناظر کا معنی یہ باقاعدہ آنکھوں کے ذریعے اور آنکھوں کی جو پتلی ہے اور اس کے اندر جو سیاہی نما ایک بارش سا داغ ہے اس کی نظر کی ترجمانی کے لیے ناظر کا لفظ کہا جاتا ہے. تو لہذا یہ دونوں لفظ اللہ رب العالمین کے شان شان اس اعتبار سے نہیں ہے جس میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اچھے سترے نام جو اللہ کے شان شان ہے اس سے پکارا جائے, اور نہ ہی ائمہ لغات نے اپنی کتابوں کے اندر حاضر و ناظر اللہ کے صفاتی نام میں لکھا, نہ رسول اللہ نے کبھی اس نام سے سرکار اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہے, اور نہ اللہ رب العالمین نے اس نام کو کبھی اپنے لیے ذکر فرمایا ہے. ہاں اس کے مقابلے میں جو اس سے زیادہ حسن اور خوبی کا معنی پیش کرتا ہے اور رب کریم کے علم کی وسعت کے لیے اور علم محیط کے لیے وہ لفظ شاہد ہے, وہ لفظ بصیر ہے, وہ بصیر ہے شاہد ہے, یہ اس کے مقابلے کے اندر ہے. تو لہذا اگر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے اس چیز کو اگر ذکر کیا کہ حاضر و ناظر اللہ کے لیے کہنا کفر ہے تو اس کے مراد گستاخی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اس معنی کے اعتبار سے کہ جس طرح بندہ کسی کو حاضر اپنے وجود کے ساتھ مانتا ہے, اگر حاضر کہتے ہوئے رب کے لیے یہ نظریہ دماغ کے اندر آ جائے کہ جس طرح جسم کے ساتھ بندہ کسی مکان میں بند ہوتا ہے تو یہ لفظ جسمانیت کی بو کو پیدا کرتا ہے اور ناظر کا لفظ جو ہے جسمانیت کی بو کو پیدا کرتا ہے, تو شیطان اس میں وسوسے کے طور پر حاوی ہو سکتا ہے. اس لیے جسمانی طور پر تصور کر کے اگر کہا جائے گا تو یقیناً اللہ کے لفظ حاضر کہنا کفر قرار پائے گا, اور جسمانی طور کا تقاضا اور ذہن و نیت کر کے کہا جائے گا تو ناظر کہنا بھی کفر قرار پائے گا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ لفظ حاضر و ناظر اللہ کے لیے کہنا درست نہیں, کہنا ہے تو شاہد اور موجود کہا جائے, شاہد و موجود. اس لیے کئی علماء کے اقوال موجود ہیں کہ کہیں اگر وہ کسی علمی اور ظاہر سی بات ہے اہل حق کے سامنے ہمیشہ باطل کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے اگر ان کو کورٹ کچہری کی طرف کسی مسئلے پر بلایا ہے تو وہ اگر عدالتوں میں بھی گئے ہیں, جس طرح ہندوستان کی پوری تاریخ موجود ہے ایک نہیں درجن علماء کے واقعات موجود ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ حلف لیں میں جو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں, انہوں نے کہا جی ہم یہ لفظ نہیں بولیں گے, ہمارے نزدیک لفظ جائز ہی نہیں ہے, ہم یہ لفظ نہیں بولیں گے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہیں گے, ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کو شاہد اور موجود جان کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا. تو یہ وہ آداب توحید میں سے ہے, آداب بارگاہ الوہیت میں سے ہے, اور اسی کو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, کہ سارے اچھے اور پاکیزہ نام اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور اسی ناموں سے اس کو پکارو. اور فرما وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور چھوڑ دو ان کی کجوری اور ان کے سخت پن کو کہ جو اللہ رب العالمین کے ناموں کو بگاڑتے ہیں. مثال کے طور پر جس طرح کہ میں نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ چند نام ایسے ہیں کہ جس کے ساتھ عبد کا لگانا بہت ضروری ہے, سبحان کا لفظ ہے, رحمان کا لفظ ہے, ستار کا لفظ ہے, صمد کا لفظ ہے, اسی طرح محبوب کا لفظ ہے, تو یہ اس کے ساتھ عبد کا لگانا ضروری ہے. اور یہ وہ اسماء ہے اللہ رب العالمین کے لیے پکارنے کہ اس کے عبد کے بغیر اس کو نسبت کرنا سخت گناہ ہے, یہ کہنا او معبود بھائی, او سبحان بھائی, اس قسم کے کلمات غیر خدا کے لیے ڈائریکٹ اطلاق کے طور پر گناہگار بننا ہے. لہذا اگر کسی کو آپ ایسا کہتا ہوا دیکھیں تو اللہ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ مومن وہ ہے جو سب سے شدید پیار اپنے رب سے کرتا ہے, لہذا بڑے ادب کے ساتھ اس کی اصلاح ضرور کریں کہ جناب یہ وہ اسماء ہے کہ جس کو عبد کے نام کے بغیر نہیں ذکر کیا جائے گا. اگر کسی کا نام سبحان ہے تو اس کا نام سبحان نہیں, وہ عبد السبحان ہے, تو لہذا عبد کا اضافہ اس کے نام کے ساتھ کہا جائے گا. کسی کا نام آپ رحمان کہہ کر پکارتے ہیں سارے ناموں کے اندر تو پھر بھی تعویل ہوتی ہے, لیکن رحمان کا نام تو حضور کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا. قرآن نے رحیم کا لفظ حضور کے لیے استعمال کیا ہے, بالمومن رؤوف الرحیم. اللہ نے اپنے صفاتی نام کو مجازن اپنے حبیب کی ذات جو اللہ رب العالمین کی جانب سے قاسم نعمت ہیں, اللہ رب العالمین ان کے ذریعے نعمتوں کی تقسیم فرماتا ہے, تو ان کا اپنے امت کے ساتھ جو معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین امت کو اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ اس نبی مکرم کے دامن سے جان نہ چھڑاؤ, یہ وہ عظیم حبیب ہے جو تم پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے, جس کو فاضل بریلوی نے ذکر کیا تھا کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. تو دل کو مخاطب کر کے کہا کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. تو اب اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جو قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم, کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اپنے بندوں پر ہے کہ اس محمد عربی کو ان پر مبوس کیا, فبیما رحمت من اللہ لنت لہم, اور اللہ کی رحمت کا ایک اور بڑا درجہ یہ ہے کہ اس محبوب کو اپنے بندوں کے لیے انتہائی نرم بنایا لنتلہم، اور فرمایا اللہ نے کہ حبیب اللہ نے آپ پر بڑا کرم کیا ہے کہ آپ کی ذات کو بڑا نرم کیا ہے، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، طبیعت کے سخت ہوتے تو یہ قریبی سارے لوگ بھاگ جاتے، تو یہ آپ کو جو نرم بنایا ہے، اور نرم کے تقاضے کے اندر یہ نہیں کہ غلط میں بھی نرمی، نہ، سرکار نے تلوار بھی اٹھائی ہے، سرکار نے منافقین کو مسجد سے بھگایا بھی ہے، تو سختی اور نرمی کے الگ الگ معیار ہیں، تو جہاں پر سختی کرنی ہے وہاں سختی کرنا ہی نرمی ہے، اور جہاں نرمی کرنی ہے وہ شریعت کا مصرف ہے، وہاں پر سختی کرنا گناہ ہے اور وہاں نرمی کرنا ہی رب کو محبوب ہے، تو لہذا کچھ شعبے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں پر سختی لازم ہے اور کچھ ایسے ہیں جہاں پر نرمی لازم ہے، باقاعدہ صحابہ کی صلاح کرتے وقت کئی احادیث سے سرکار غضب میں آ جاتے تھے، فرماتے ہیں یہ کیا کہہ دیا تم نے، کہ ایسی روایتیں آپ نے علماء سے درجنوں نہیں سنی کہ سرکار کے سامنے کوئی بات کہے گی اور سرکار کو جلال آیا اور چہرہ سرخ ہو گیا، تو یہ سختی نہیں ہے، وہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس پر سختی کرنا ہی اصل میں نرمی ہے، اس پر اگر سختی نہ کی جائے تو اس مسئلے کی افادیت اور اہمیت ختم ہو جائے، جیسے ضروری عقائد کے مسائل ہیں، ضروری نظریات کے مسائل ہیں، کفار نے جب ابو طالب سے شکایت کی تو رسول اللہ نے سختی کے ساتھ ابو طالب سے یہی کہا تھا کہ چچا جان اگر یہ پورے عرب کے معاشرے کے لوگ اور بالخصوص یہ قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، لیکن میں اپنے رب کی عبادت کو نہیں چھوڑوں گا، تو یہ کیا سختی نہیں ہے؟ تو سختی ہے، تو دراصل یہ اس مقام پر ہے جہاں پر سختی کرنا فرض ہے، تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے لوگ بات نکالتے ہیں جی فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، سرکار کے مزاج انتہائی نرم تھا، تو منافقین پر نرم نہیں تھا، مشرکین پر نرم نہیں تھا، کفار پر نرم نہیں تھا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رسول اللہ کو مومنین کے لیے رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا گیا، بلیائی نام نہاد پروفیسر جو بن کر ٹی وی اور اسکرینوں پر آتے ہیں اور اس قسم کا درس دیتے ہیں، تو یہ سختی کا تقاضے سیدنا عمر نے سیکھے ہیں، یہ کس سے سیکھے ہیں؟ منافق کی گردن جو حضرت عمر نے ماری ہے کس کے کہنے پر ماری ہے؟ یہودی کو سرکار نے فرمایا خلاف کعبہ میں چھپ گیا لیکن جاؤ اور اس کو قتل کر دو، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہ تیرا ایمان مجھے قبول ہے لیکن اپنا چہرہ میرے سامنے نہیں لانا، اس لیے کہ جب تو اپنا چہرہ میرے سامنے لے کر آتا ہے تو مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے، تو یہ فطرتی وہ تقاضے جہاں پر سختی کے تقاضوں کو رکھا گیا ہے، اگر وہاں نہ رکھا جائے تو کئی دینی رسمیں اور عبادتیں بگڑ کر رہ جائیں گی، تو یہ جو کہا گیا کہ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ جو اپنے گناہوں پر تائب ہونا جائے اور اپنی خاکساری کا اعلان کر دیا جائے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑے حریص علیکم بالمؤمن رؤوف الرحیم، اس کے لیے بڑے نرم ہیں، اس کے لیے ترش گو نہیں ہے، کہ غزوہ تبوک میں جو صحابہ رہ گئے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مہینوں تک ان سے بات چیت بند نہیں کی تھی، یہ کتاب کے اندر نہیں موجود ہے، بخاری کے اندر نہیں ہے، قرآن میں اس کا واقعہ نہیں موجود ہے، وہ آتے تھے اور سرکار منہ پھیر لیتے تھے، نہیں بات کرتے تھے ان سے، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی مہم کی نافرمانی کی ہے، حالانکہ وہ منافق نہیں تھے، وہ تینوں صحابی تھے، لیکن سستی انہوں نے کی، غزوہ تبوک ایک اہم موقع تھا، عسرت اور تندستی کی جنگ تھی، اس میں مسلمانوں کے مضبوط جو ارادے کے لوگ ہیں ان کو میدان عمل میں اتر کر کمزور مسلمانوں کی ترجمانی اور اسلام کے اصل باغ اور ساخت کو بچانا ضروری تھا، لیکن یہ صحابہ کرام اس فکر میں تھے کہ مال زیادہ خرید لیا ہے ہم نے، شام کو منڈی اوپر ہو جائے گی بیچ دیں گے اور جلدی سے دوڑ کر جا کر رسول اللہ سے مل جائیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توجہ نہ فرمایا، خطبہ فرمایا سرکار نے اور فجر کے بعد سرکار روانہ ہو گئے تبوک کے مقام پر، یہ شام کے معاملے میں رہے، شام کو انہوں نے مال بیچ دیا، اب یہ فکر لگ گئی کہ جناب اس کو جمع کر کے کہیں رکھ دیں گے، گھوڑا کوئی تیز سواری کر لے لیں گے، دوڑتے ہوئے جا کر مل جائیں گے، حالانکہ نفاق نہیں ہے، دین سے بہت محبت ہے، لیکن دنیاوی معاملات اتنے پاؤں کے اندر بیڑی بن رہے ہیں کہ وہ اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح ہم نمازوں میں سستیاں کر جاتے ہیں معاذ اللہ، تو دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن اب بات کھائی جا رہی ہے کہ سرکار کیا محسوس فرمائے، یہ مجھ سے کتنی بڑی سستی اور کتنی بڑی کاہلی کا کام ہو گیا ہے کہ میں نہ جا سکا، کل صبح ہوگی ضرور میں چلا جاؤں، صبح کے وقت نکلے تو پھر سستی دامنگیر تھی، یہاں تک کہ تیر چار دن گزر گیا تو اب اپنے آپ سے کہنے لگے اب تو حضور اتنے آگے نکل گئے ہوں گے کہ میں اگر دوڑنے کی کوشش کروں تو نہیں پا سکتا، یہ سوچا کہ چلیں سرکار لوٹ کر آ جائیں گے تو میں حضور سے معافی مانگ لوں گا، اب سرکار لوٹ کر آئے تو شرمندگی اور ندامت اتنی تھی کہ سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ ہم نے اتنے بڑے غزوے اور جہاد جس میں سرکار نے نام لے لیا ہے اور ہم نے جانے سے سستی برتی ہے، اب جانے سے وہ رک رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے احکام اتارا کہ محبوب ان سے دوری کیجئے اور جب تک اللہ رب العالمین کی کوئی خاص نظیر نہ آ جائے تو ان کو اپنے قریب مت کیجئے، یہ سارے صحابہ حضور کے سامنے رہتے تھے اور حضرت مالک تو یہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے چھپ کر دیکھتا تھا تو سرکار کی نظریں جب میرے چہرے پر آتی تو حضور چہرہ پھیر لیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں ایک وقت یہ ہوا کہ سرکار نے چند دنوں کے بعد سوشل بائیکاٹ کا اس طرح اعلان فرما دیا کہ کوئی مسلمان ان سے سلام نہیں کرے گا. یہ حضور کی سیرت بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کچھ اہم معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر سستی برتی جائے تو بائیکاٹ ہوگا, تاکہ سب اگر اس چکر بچے گئے تو اسلام کو بچائے گا کون, اس شعار کا تحفظ کون کرے گا, وہ آگے قوانین کو اسبابی طور پر چلائے گا کون. سرکار نے شاہ فرمایا کوئی مسلمان ان سے سلام دعا نہیں کرے گا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چند رشتے دار باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کے پاس پہنچا, میرے جگری دوست تھے, ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے, میں سلام کر کے پہنچا, انہوں نے جواب بھی نہیں دیا اور محفل میں چائے کا جام یوں چھوڑ کر وہ روانہ ہو گئے اور لوٹ کر چلے گئے. میں ان کو پکارتا رہا کہ تم تو میرے جگری دوست ہو, میرے سلام کا جواب دو. انہوں نے پیچھے مڑ کر کچھ نہیں کہا بلکہ یہ جملہ صرف کہا کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. تو آج جو ہم بد مذہبوں سے یاریاں ڈالتے ہیں, ہمیں شرم نہیں آتی کہ جناب اللہ اس کے رسول کی سب سے زیادہ عزت ہے جو حضور کے میلاد, حضور کے سلام, حضور کے فضائل کا انکاری ہو اور چبر چبر وہ ہر ایک کو اس بدمذہبیت کی طرف پکار رہا ہو اور وہ ہماری برادری میں ہمارا یار بھی ہوتا ہے, دوست بھی ہوتا ہے, تو ہم کہاں خدا کو منہ دکھائیں گے؟ اس بات کی طرف ذرا فکر کریں. وہ تو جہاد میں جانے کی سستی تھی, آج تو ہم عقائد کے اندر یہ تمام معاملات کرتے ہیں. یہ وسیلت کا گوشہ ہے جس میں سختی اور جس میں تمسک لازم ہے. یہاں تک کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ اب ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کر جائیں. یہ حضور کی سیرت کا حصہ ہے. بیویاں اپنی ماں کے گھر چلے گئی اور ملنا جلنا سب بند ہو گیا. آج بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سرے مبارک کے ساتھ استوانہ ابو لبابہ موجود ہے کہ جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا تھا اور اس بات کے لیے کہہ دیا تھا کہ نماز کے وقت مجھے کھول دیا جائے اور نماز کے بعد مجھے باندھ دیا جائے, نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اللہ کے رسول مجھے آ کر خود میری رسی کو نہیں کھولے. یہاں تک دیکھیے کہ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور ایک عرصے تک ان کو دور رکھ کر ان کی مکمل تربیت ہو گئی کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ پہلے آؤ پہلے پاؤ تو پھر وہ عمل کر کے بھی دکھاؤ اور جو تمہیں منصب دیا گیا اس پر اعتماد کے ساتھ اتر کے دکھاؤ. اگر تم رسول اللہ کے صحابی بھی ہو تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ضرور ہوگا کہ جب رب کریم نے ان کے امتحان سے ان کی استقامت کو قدرت نے دیکھ لیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بشارت دی کہ محبوب بلا کر ان کو معاف کر دو. تمہاری کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا, ایک شخص دوڑتا ہوا فجر کے وقت قریب آیا اور میں موت کا انتظار کر رہا تھا کہ جب آقا ناراض ہو گئے تو زندگی میں رہ کر کرنا کیا ہے. کہتے ہیں وہ شخص آیا, خود بہت بڑے تاجر تھے. کہتے ہیں جب وہ شخص آیا میرے پاس اور اس نے کہا تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں, تو کہتے ہیں میں نے بہت قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اس کو, میں نے کہا یہ بشارت دینے والے, تو نے میری زندگی کی سب سے مبارک بشارت دی ہے, تو یہاں پر لوٹ رک جا. کہتے ہیں میں نے سادہ سا کپڑا جا کر پہنا اور اپنا وہ قیمتی لباس اتار کر اس کو بطور تحفہ دے دیا اور دوڑتا ہوا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا. کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں آیا تو میرے آقا کا چہرہ مجھے دیکھ کر خوشی سے دمک رہا تھا اور سرکار خود ممبر سے آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا ہے. اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے آ کر مجھ سے ملاقاتیں کی ہیں اور مجھے بتایا کہ سن, اور وہ اپنے ساتھیوں کے یہ جذبات بتا رہے تھے کہ میں مسجد نبوی کے ستون کے کونے میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر حضور کے چہرے کو دیکھا کرتا تھا, اللہ اکبر, اور حضور مجھے چہرہ مجھے دیکھ کر اپنے چہرے مبارک کو پھیر دیا کرتے تھے. ان ساتھی صحابہ نے کہا کہ تیری فکر تو یہ ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب تو سر جھکا لیا کرتا تھا تو میرے آقا تیرے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر, یہ ہے وہ مرتبہ و مقام. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ ہم نے آپ کو ان مومنین کے لیے رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے. تو یہ شفقت اور محبت جو ہے یہ اصلاح کے لیے ہے اور یہ بظاہر ناراضگی جو ہے یہ اصلاح کے لیے. تو عام عملی زندگیوں کے اندر سوشل بائیکاٹ اور اصلاح کے لیے طریقے کیے جاتے ہیں. ہم اپنے عمل کی طرف دیکھیں, ہمارا دوست نمازیں چھوڑ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو نمازوں کی تلقین نہیں کر رہے ہوتے. وہ حرام کھا رہا ہوتا ہے, ہم اس کو حلال کی تلقین نہیں کرتے. وہ ہمارے سامنے بدکاری کی باتیں کر رہا ہوتا ہے, ہم اسے خیر کی بات نہیں کرتے, توبہ کا ذکر نہیں کرتے, خوف خدا نہیں بناتے, اور اس کے ساتھ ہماری رنگت یارانہ سنگت پھرنا پھرانا سب کچھ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ ان صحابہ نے تو صرف غزوے میں جانے سے ایک تقاضے بشری کے اعتبار سے بظاہر سستی برتی تھی, ہم تو اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی دل سے اس کے محبت کرتے ہیں اور اس سے اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں پیدا کرتے. تو مجھے بتائیے میدان معاشر میں ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو لہذا جو چیزیں اسلام کا شعار ہیں, اسلامی عقائد, نماز, روزہ, زکات, آج جناب رمضانوں میں باہر دکانیں کھلی ہوتی ہیں, لوگ دودھ پی رہے ہیں, لوگ شربت پی رہے ہیں, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارا پورا نظام قانونی طور پر تو بےغرتی کا شکار ہو چکا ہے، ہمارے حکمران اگر مہینے میں ایک روزہ رکھیں تو اخبار میں تصویر آ جاتی ہے کہ صدر صاحب نے روزہ رکھا ہے، لیکن یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، لیکن آج بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے سامنے دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، مار دھار توڑ پھوڑ اس کا حق ہمیں نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو ہمارے سامنے روزہ کھا رہا ہے اس کو جا کر یہ کہنا ضرور ہے، جو ہمارے سامنے نمازیں چھوڑ رہا ہے اس کو یہ کہنا ضروری ہے کہ تیرا ہمارا رشتہ دین کے لیے، اصلاح کے لیے ہے اور دین کی شعار کو مستحکم کرنے کے لیے، اگر تو اعلی الاعلان رب کریم کے دین کو بدلے گا اور وہ شعار کو چھوڑے گا تو پھر ہماری تیرے لیے سلام دعا خیر خواہی کے کوئی جذبے نہیں رہیں گے، تو لہذا یہ اصلاح کا طریقہ، مارا نہیں جائے گا اس کو، اس کو ڈنڈوں سے اس کی دکانوں کو نہیں جلایا جائے گا، جس طرح بعض جائز ڈنڈے لے کر حجاموں کی دکان پر شریعت کو نافذ کرنے نکل گئے، نہیں، وہ منصب حکمرانوں کا ہے، وہ منصب قوانین کی باغڈور جن کے ہاتھ میں ان کا ہے، لیکن ہماری جو سطح اسلام کے اعتبار سے ہم سوشل اخلاقی بائیکاٹ اس کے ساتھ کریں گے جب تک وہ توبہ کر کے نہ آئے کہ نہیں میرے دوست میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے روزے کی بھی قضا کروں گا، اپنی نماز کی بھی قضا کروں گا، جو زکاتیں میں نے نہیں دی ہے اس کو بھی میں دوبارہ لوٹاؤں گا کہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر اور اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ناراضگی کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بھی اس پر حق پر رہیں، لیکن یہ حسد کی بنا پر نہیں ہوگا، اس نقطۂ نظر کی بنا پر ہوگا کہ ہم اللہ اس روئے زمین پر اللہ کے دین کے خلیفہ ہیں، یہ امانتیں ہمیں دی گئی ہیں، ہم دیندار رہیں اور خود پر دین مسلط کریں اور دوسرے کو دین کی دعوت نہ دیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کے حبیب کی ذات غضب لیتی ہے۔ تو لہذا شاعر اسلام کو اگر ہم کسی کو مٹاتا ہوا دیکھیں، اس میں سستی کرتا ہوا دیکھیں، تو حد درجے کی اس پر نرمی کر کے ہم اس کی صلاح کریں، اس کو دعوت دیں، اور یہ دیکھیں کہ جناب یہ روزانہ ہمارے سامنے ہمارے بغیر رہتا نہیں ہے، ڈیوٹی سے آنے کے بعد ہم سے ملتا ہے تو ایک دن اس سے کہہ دیں کہ بھائی تو نمازیں نہیں پڑھتا، تو روزے نہیں رکھتا، تو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، لہذا تو تیرا میرا سلام دعا بند ہے، لہذا جب تک تو رب سے توبہ نہیں کرے گا میرے ساتھ دوستی نہیں رکھنا۔ یہ اس لیے کہ یہ اس کے لیے ایک توبہ کے رجوع کا سبب بن جائے اور آپ کی ذات اس کے لیے توبہ کا سبب بنے، اس نیت کے ساتھ اسے تبلیغ کرنی ہے، اس کے غلط فعل کی مذمت کرنی ہے، اس کی ذات کے ساتھ محبت اس اعتبار سے جب تک وہ مومن رکھی جائے گی کہ میرے کسی عمل سے اسے توبہ کی توفیق مل جائے، اور میں جب اس کو تلقین کروں گا تو میرا ضمیر خود مجھے بھی عمل کی طرف دعوت دے گا۔ تو یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، قرآن نے اسی کی دعوت دیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ تو صحابہ کرام علی مرضوان، یہ ایک بابرکت اور پاکیزہ ذوات مقدسہ ہے، شریعت مطہرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ سختی کی ہے، یہ سختی ان کے ساتھ گناہ، یہ سختی ان کے ساتھ پسپا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مضبوط نظریاتی مسلمان بنانے کے لیے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوپر بھی دین کے شاعر کو نافذ کریں، بالخصوص جو رمضان آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں رمضان کے عمل کو اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے، اپنے عمل سے لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمان اسی سے دوستی رکھتا ہے کہ جس کی آنکھوں میں رب کے لیے شرم ہوتی ہے اور جس کے دلوں کے اندر مصطفیٰ کے لیے غیرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نہی عن المنکر، برائی کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی برائی سے اللہ رب العالمین ہمیں اجتناب کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا